پشنوزنے چوہی کا نیکو ند وز جدائی ہا شکایت نیکو ند.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ جل جلالہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا میرے رب کا کرم ہوا، مجھے بخش دیا گیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ کہنے لگے ایک دفعہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی. جب میں نے وہ فضیلت سنی تو بلند آواز سے درود پڑھا. مجھے درود پڑھتا سن کر جتنے وہاں بیٹھے تھے نا، وہ سارے کے سارے درود پڑھنے لگے. میرے رب کو میری یہی ادا پسند آئی اور مجھے بخش دیا. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم، آپ نے مثنوی شریف کے ایک مقام پر یہ بات ذکر فرمائی. آپ کہتے ہیں اے بسا طوطیِ گویائے خمش. کئی لوگ اس طرح کے جو بلبل کی طرح چہچہانے والے ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بلبل کی طرح چہچہانے والے یا جن کی زبان سے نکلنے والے جملے بڑی توجہ کے ساتھ سنے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ کے جن کے بارے میں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بس یہ بولتا جائے اور ہم بیٹھ کر سنتے چلے جائیں. ایسی خاموشی چھاتی ہے کہ ترسنے والے ترستے رہ جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایک جملہ یا ایک لفظ سننے کی تمنا بھی تمنا ہی بن کے رہ جاتی ہے، اس کی زبان بند ہوتی ہے. اے بسا طوطی یہ گویائے خمش، اے بسا شیریں روانے رو ترش. کتنے ہی اس طرح کے کہ جو بلبل کی طرح چہچہانے والے تھے خاموش ہو گئے، اور کتنے ہی اس طرح کے جن کا حسین چہرہ تھا لیکن وہ چہرے پر اب زردی چھا گئی. آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کریں نا، بندہ جب زندہ ہوتا ہے اس وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے کیفیت کچھ اور ہوتی. بہت بولتا تھا، بولتا تھا تو کانوں میں رس گھولتا تھا، لیکن اب اس کی میت چارپائی پہ رکھی ہوئی ہے. اس کے یار، رشتہ دار، قرابت دار، تعلق دار، اطاعت شعار، وفادار لوگ یہ اس کی چارپائی کے آگے پیچھے گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوتے. بعض اوقات آوازیں بھی دی جا رہی ہوتی ہو، تم بولتے کیوں نہیں، بولو تو صحیح، اٹھو تو صحیح، ہم تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے، ہم تمہیں اپنے سنانے کے لیے آئے، کل تم نے مجھے یہ کہا تھا، پرسوں تم نے مجھے یہ کہا تھا، تم نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، تم وہ وعدہ پورا کیے بغیر جا کیسے سکتے. مختلف طرح کے جملے ہوتے ہیں لوگوں کی زبان پر، اگرچہ اس موقع پر بھی بولتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے، کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے، یہ بھی جس طرح وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو بعد میں بولو، یہ وہ موقع ہوا کرتا ہے کہ جس موقع پر کئی ایک کفریہ جملے بھی بندوں کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو سوچ سمجھ کر بات کی جائے، لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہماری طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ایسی نہیں کہ جس کے جواب میں یہ مرنے والا ہمیں جواب دے یا اس پر کچھ نہ کچھ رپلائی کرے، خاموشی چھا گئی نا۔ اس کے بعد جس جگہ اس کو دفن کرنے کا سلسلہ کیا جاتا ہے قبرستان، کئی جگہوں پر تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہو کہ قبرستان کے باہر باقاعدہ سے ماربل فٹ کر کے اس پر لکھائی کی جاتی ہے، بورڈ آویزا کیے جاتے ہیں، تو قبرستان کا ایک نام لکھا جاتا ہے شہر خاموشاں۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں کوئی شور شرابے والا ماحول نہیں ہوتا، بڑے بڑے کرو فر والے یہاں زیر زمین آرام کر رہے ہیں، بڑے بڑے ناز و نعم میں پلنے والے، بڑے بڑے بادشاہ، اور کیا کیا کہا جائے اور کیا چھوڑا جائے، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ قبرستان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا اس میں اگر دیکھیں نا تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک چیز کی طرف اور توجہ دلائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں رو بگورستان دم خاموش نشین، آن خموشان سخن گورا ببین، آپ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تم قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں جا کر نا بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا نظارہ دیکھو۔ بہت بڑے بڑے قبرستان بھی ہوتے ہیں نا، آپ بیچ میں کسی جگہ جا کر بیٹھ جائیے، اب چاروں طرف نہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے، آپ کے سامنے جو چیز آئے گی نا، یہ جتنے بھی ان قبروں کے نیچے گئے نا یہ سب بولنے والے تھے، سب چہچہانے والے، بولنے والے، اور بعض اوقات تو اس طرح کے بولنے والے کے سامنے والا ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا یار تیری مہربانی چپ کر جا۔ آج کیسی خاموشی لگی، آج کیسی کیفیت، بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے نا اور ان سب قبرستان والوں کی کیفیت کو سامنے رکھ۔ ان میں سے کتنے تو اس طرح کے ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ ہم خود بھی جانتے ہیں، ہمارے محلے کا قبرستان ہے، ہمارے شہر کا قبرستان ہے، کتنے ہی اس طرح کے جن کے شب و روز ہمارے سامنے تھے، جن کے معمولات ہمارے سامنے تھے، جن کی بول چال ان کا انداز ہمارے سامنے تھا، ایسے ایسے ہوشیار لوگ آج قبروں کے نیچے جا کر خاموش پڑے ہوئے۔ اور قبروں کی جو ظاہری حالت ہے نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیک اگر یک رنگ بینی خاک شان، نیست یکساں حالت چالاک شان۔ تم اگر غور کرو گے نا اور قبرستان کی ظاہری حالت کو دیکھو گے، ساری کی ساری قبریں تمہیں ایک جیسی نظر آئیں گی، مٹی کے تودے، اگر پکی بھی کی گئی ہے تو پکی کرنے کا انداز کچھ نہ کچھ مختلف ہوگا، لیکن کئی ایک چیزوں میں نا ظاہری طور پر تمہیں یکسانیت نظر آ رہی ہوگی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ ظاہری حالت تمہیں یکساں نظر آتی ہے، ان کی اندرونی حالت ایک جیسی نہیں، ظاہری حالت سب کی ایک جیسی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا، پیچھے والوں کے پاس پیسہ تھا، اب ابا جی کی قبر پر پیسہ نہیں لگائیں گے تو کس کے لیے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، ماں کی قبر پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ پیسہ کس لیے ہے، بڑا خوبصورت رنگ سنگ مرمر لگایا جائے گا، بہت خوبصورت اس کا کتبہ تیار کیا جائے گا، اور کئی ایک حوالوں سے نا اس پر پیسہ خرچ کرنے کی صورتیں کی جائیں گی۔ بعض اوقات اس کے اطراف میں باقاعدہ سے جنگلہ تیار کیا جاتا ہے، چار دیواری تیار کی جاتی ہے، اگرچہ وقف کی جگہ اگر ہو تو اس میں یوں تصرف کرنا کہ زائد جگہ گھیر لینا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیا جاتا ہے زبردست انداز۔ اس پر پتہ نہیں کتنے دن بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہوں گے، مشورہ کرتے ہوں گے، قبر کیسی ہونی چاہیے ڈیزائن دیکھتے ہوں گے، نیٹ پر سرچ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے جگہ جگہ جا کر چیک بھی کرتے ہوں، اور کچھ قبروں کی پکچرز ہو سکتا ہے لے کر جاتے ہوں، ہمیں اپنے باپ کی ایسی قبر تیار کروانی۔ یہ ظاہری طور پر تو ہم نے قبر بہت زبردست انداز میں تیار کروا لی، لیکن اندرونی حالت کس طرح کی ہے، اندر کی کیفیت کس طرح کی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ظاہری حالتیں تمہیں قبروں کی بعض اوقات یکساں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ ظاہری حالت تو یکساں ہے لیکن اندر کی حالت اس جیسی نہیں ہے، اندر کی حالتیں یکساں نہیں ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا شہم و لحم زندگاں یکساں بوت، آن یکے غمگین دیگر شاداں بوت. آپ ارشاد فرماتے ہیں زندہ لوگوں کی کیفیت کو بھی اگر تم دیکھو گے نا تو زندہ لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بدن پر گوشت ہے ایک جیسا ہے، چربی ہے ایک جیسی ہے، چال ڈھال ہے ایک جیسی ہے، ظاہری وضاقت بعض اوقات ایک جیسی ہوتی ہے. یہ ظاہراً تو ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندرون خانہ کیفیت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جن کے اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کی ہلچل مچی ہوتی ہے. یہ معمولات زندگی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، یہ گھر خانہ جنگی کا منظر پیش کرتا نظر آتا ہے اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے، گھر میدان جنگ بن گیا اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے، دیگر پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بندہ پریشان ہوتا ہے. ظاہری طور پر 10 بندے میرے سامنے ہیں نا، سب کی کیفیت ایک جیسی ہے، لیکن یہ 10 کے 10 اندر کھاتے ہیں ان کی کہانی کیا کیا ہے؟ سب کی اندرونی دنیا جدا جدا ہوگی. کوئی آگے بڑھنے کے منصوبے بنا رہا ہوگا اور کوئی بیچارہ ایک ایک لقمے کو ترس رہا ہوگا. دوپہر کا تو کھا لیا، شام پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا. کوئی اس کیفیت میں ہوتا ہے اور کوئی تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اسے ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی. اتنا مال و دولت اس نے جمع کر لیا، 7 پشتیں بھی آ کر کھائیں نا، 7 نسلیں بھی آ کر کھائیں، پیسہ ختم نہ ہو. تو یہ 10 افراد چہرے کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر کھاتے سب کی کہانیاں اور کیفیتیں جدا جدا ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں قبروں کی کیفیت بھی یہی ہے. ظاہری اعتبار سے دیکھو نا، یہ سارے کے سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، سب مٹی کے تودے ہیں، لیکن اندرونی کیفیت مختلف طرح کی. آئیے آپ کو بارگاہ رسالت میں لے چلوں. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے حدیث طویل ہے، میں اس کا آخری حصہ کچھ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. ارشاد فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز ادا کی نا، جب بھی نماز ادا کی، ہماری امی جان فرماتی ہیں میں نے کوئی مرحلہ ایسا نہیں دیکھا کہ میرے آقا نے نماز کی ادائیگی کے بعد عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ تو سید الانبیاء ہیں نا، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس جس کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا، محبوب ہی کے صدقے تو جنت کا داخلہ ملے گا. ان کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. میرے پیارے حبیب، آپ کے وسیلے سے اللہ نے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. جس نبی کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ نبی ہر نماز کے بعد عذاب قبر کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے نظر آتے. میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہوں، مجھے قبر کے عذاب سے بچا. اچھا، اب قبر کے سوالات پہ بھی غور کیجئے نا. جب کوئی بندہ قبر میں آتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اچھا، اس نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کو ایک مان لیا، لیکن ربی اللہ یہ جواب دینے والے کے لیے جنت کی کھڑکی نہیں کھلی. ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ جواب دینے پر بھی جنت کی کھڑکی نہیں کھلی. میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. اللہ کی ربوبیت و الوہیت و وحدانیت کا اقرار بھی کر لیا، دین اسلام کا اعتراف بھی کر لیا، جنت کی کھڑکی نہیں کھلی. اس کے بعد ایک جلوہ دکھایا جا رہا ہے. وہ جلوہ دکھانے کے بعد پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ اگر اس نے جواب دے دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، جواب دے دیا، اب جنت کی کھڑکی کھلے گی. ان کی پہچان جسے قبر میں نصیب ہو گئی، اللہ نے اسے عذاب قبر سے بچا لیا. لیکن یہ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا، مجھے قبر کے عذاب سے بچا. ہماری امی جان کہتی ہیں ہر نماز کے بعد ہمارے آقا کا معمول تھا کہ عذاب قبر سے نجات کا سوال کیا کرتے. اور تھوڑا سا اگر مزید آگے بڑھے، ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنۃ القبر التی یفتتن فیہا المرء فلما ذکر ذلک دج المسلمون دجۃ. حدیث میں ذکر کیا گیا ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، دوران خطبہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا، قبر کی آزمائش کا تذکرہ کیا جس میں لوگ مبتلا کیے جائیں گے نا، میرے آقا نے ان مراحل کا تذکرہ فرمایا قبر میں آنے والے کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں دجل مسلمون دجتن، جب میرے آقا یہ گفتگو فرما رہے تھے نا محبوب کے صحابہ یہ باتیں سنتے چلے جا رہے تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، آہیں بلند ہو رہی تھی، ایک عجیب قسم کا منظر تھا عذاب قبر کے بارے میں گفتگو سن کر۔ یہ حضرات کون ہیں؟ میں قرآن ہی کی آیت کریمہ کا حساب کے سامنے پڑھتا ہوں نا، خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، ہر صحابی نبی جنتی ہے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ جنت یہ حضرات قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب کے تعلق سے سن کرنا گریہ زاری اور رشک باری کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی کیفیتوں کا جائزہ بھی لینا، اس سارے منظر کو سامنے لائیے۔ مولانا روم رحمتہ اللہ نے جو سمجھانے کی کوشش فرمائی، فرماتے ہیں ظاہری حالتیں تمہیں ایک جیسی نظر آئیں گی، اندرونی حالتیں ان کی ایک جیسی نہیں ہیں۔ جب اندرونی حالتیں ایک جیسی نہیں ہیں تو کیا مجھے اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ میرا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، حالات اگر یوں ہو گئے تو پھر میرا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ میں دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی قبر میں اب جب اپنے اعمال کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا، اس وقت مجھے کن کیفیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا؟ میں مال کی طلب میں تو دوڑا، مال 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 کرتا چلا گیا، لیکن مال مال کرنے والا اعمال کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ مال بنانے کی طرف گیا، اعمال اچھے بنانے کی طرف کیوں نہ گیا؟ کیا یہ ایسا کام نہیں تھا کہ جس کی طرف مجھے توجہ کرنی چاہیے تھی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر یا تو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ میں کتنی چیزیں لے کر بیٹھتا ہوں اور غور کرتا ہوں آگے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں اپنی زندگی کے روڈ میپ بنا رہا ہوتا ہوں نا، میرا کاروبار یہاں تک پہنچ گیا، اب اگر یوں اسباب کر لوں تو یوں ہو جائے گا، یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری فکریں مجھے کھائے جا رہی ہوتی ہیں۔ گھر جا کر نا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی بعض اوقات یہی موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، تم کیا کہتی ہو، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بچوں کی والدہ سے مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جسے کاروبار کے الف بے کا بھی پتہ نہیں اس سے مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے، گویا کہ نا اگر یوں کہا جائے کہ یہ اپنی قلبی اطمینان کی ایک راہ نکال رہا ہوتا ہے کہ چلو کہیں نہ کہیں تو اپنے اندر کا رکھا جائے نا کسی کے سامنے، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی اک اک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ یہ اپنے منصوبے بناتا چلا گیا نا، لیکن وہ سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اسے ذرہ برابر کسی چیز کی خبر تک نہ ہوئی۔ آپ نے کتنے مواقع پر یہ جملے سنے ہوں گے، اسے کیا ہوا، ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا، بھلا چنگا تھا، اسے تو کوئی مرض بھی لاحق نہیں تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اس کی جوانی پر سارا محلہ رش کیا کرتا تھا، ایسی صحت اللہ نے عطا کی تھی، یہ اتنا صحت مند نوجوان یکدم کیسے دنیا سے چلا گیا۔ یہ سارے ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ مرنے کے لیے عند اللہ وقت مقرر ہے، ہمیں اس وقت کا پتہ نہیں ہے، آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دادا جی پہلے آئے تھے، ابا جی اس کے بعد آئے تھے، بڑا بھائی اس کے بعد، چھوٹا بھائی اس کے بعد، اس سے چھوٹا اس کے بعد، یہ سارے اس ترتیب کے ساتھ آئے، لیکن جاتے ہوئے بھی اسی ترتیب کے ساتھ جائیں گے، ایسا تو لازمی نہیں ہے۔ دادا جی بھلے چنگے صحت مند ابھی ہوتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے موج مستی کر رہے ہوتے ہیں، پوتے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، یہ سارے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں،
یہ صرف کھیل تماشا ہے. جو بہتر گھر اور بہتر زندگی ہے نا وہ آخرت کی زندگی. لو کانوا یعلمون, کیا یہ اچھا ہوتا یہ لوگ اس فرق کو جان لیتے. ایک فانی ہے, ایک باقی ہے, ایک مٹ جانے والی ہے, ایک ہمیشہ رہنے والی. کیا یہ اچھا ہوتا یہ فانی اور باقی کے فرق کو سمجھ لیتے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا, زیب و زینت, ایک دوسرے پر بڑائیاں جتانا, مال اور اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا. اس دنیا میں اس کے علاوہ ہے ہی کیا؟ زندگی کا ایک مرحلہ ہے جو کھیل کود میں گزر جاتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے آئینے سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں, آئینے بتانا میں کیسا لگ رہا ہوں. بال سنوارے, سب کچھ سیٹ کیا, جب تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس کے سامنے یہ سوال کرنے کرانے کے بعد, وہ سارا حساب کتاب سیدھا کرنے کے بعد چلنے لگے, پھر دل میں خیال آیا یہ بال اوپر نیچے نہ ہو گئے. دوبارہ پھر بیک گیئر لگا, آئینے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے دوبارہ پھر یہ سوال شروع ہو گئے. کتنا سارا وقت ہے جو زیب و زینت میں نکل جاتا ہوگا اور ایک دوسرے پر بڑائیاں ماری جا رہی ہیں, جبکہ قرآن نے تو بات ارشاد فرمائی تھی فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. جسے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا وہ ٹپ ٹاپ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں, وہ زیب و زینت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں, وہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں. جبکہ بڑھنا کس چیز میں تھا؟ تقویٰ والے کاموں میں, پرہیزگاری والے کاموں میں, اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں, رب کو راضی کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا. ہم پتہ نہیں کس دوڑ میں لگ گئے, ہم پتہ نہیں کس کام کو لے کر آگے نکل گئے. قرآن نے ایمان والوں کا وصف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ ایمان والے یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں, نیکی کرنے میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں. جسے نیکی میں جلدی کرنے والا ہونا چاہیے تھا وہ دیگر سارے کاموں میں جلدی کرنے کی طرف نکلا. لیکن نیکی کی بات آتی ہے, نماز کی بات کیجئے, جو کپڑے پر ذرہ برابر سلوٹ بھی نہیں آنے دے گا نا, اب نماز کی دعوت دیں گے ہو سکتا ہے وہاں سے بھی یہ جواب ملے میرے کپڑے ناپاک ہیں. یہ ہر وقت کپڑے تبدیل کرنے میں اور ٹپ ٹاپ اور زیب و زینت کے چکر میں ہوتا ہے. نماز کی باری ہے کپڑے ناپاک ہیں, ناپاک کپڑوں کے ساتھ ساری دنیا گھوم رہا ہے, ذرہ برابر اتنا خیال نہیں آیا کہ مومن پاک ہے, پاکی کو پسند کرنے والا ہوتا. تیرے کپڑے ناپاک کیسے ہو گئے؟ تو ایمان والا ہے, ایمان والا تو طہارت کو پسند کرتا ہے. وادی قبا میں کچھ لوگ, قرآن میں ان کا تذکرہ کیا گیا, اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس وادی میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. پاکی کا ان کا وصف اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ تعالی جل جلالہ نے ان نیک لوگوں کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. تو ہم پاکی کی طرف کیوں نہ بڑھیں, ہم اپنی قبر منور اور روشن کرنے کی طرف خیال کیوں نہ کریں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے, اگر یہ ڈر نہ ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب کس طرح کا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آئیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, توبہ کریں, اپنے رب کو راضی کریں, عذاب قبر سے اور قبر کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جائیں. نبوی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, یہ بالکل مختصر سے کلمات, ویسے تو یہ دعا لمبی ہے لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جملے لکھے ہوئے, ان کو یاد کر لیجئے, اپنے پاس نوٹ کر لیجئے, اور ان الفاظ کو آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے. عربی میں اگر یاد نہیں ہوتے نا تو اردو ہی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا, میرے مولا مجھے قبر کی وحشتوں سے بچانا, تنگی یہ گور سے بچانا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے, ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بشنو ازنے چوحی کا کند وز جدائی ہا شکا